इस्तेमाल कर रहे हैं दवाएं अपनी अपनी हैं, घुटने वगैरह के लिए। ठीक है, आज मर्दों में कुछ कमी है, क्लास में कोई रेगुलर आने वाले गायब हैं आज। पुरानी क्लास कि अब हम 274वीं आयत से शुरू करेंगे आज, या कर चुके हैं 274वीं आयत से शुरू
कर चुके हैं।
अच्छा, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل فهو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوه إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، باللیل رات کو بھی، والنہار اور دن کو بھی، سرم و علانیتن چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی، کھول کر اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور انہیں کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا یا ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اس آیت میں ینفقون، چودھری آفتاب صاحب کیا صیغہ ہے یہ، کیا مطلب ہے ینفقون؟ ٹھیک ہے، درست. اور نفقہ کا مطلب، نفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، انفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے، فرق کیا ہے؟
خرچ کرنا.
اور انفاق،
انفاق
نفقہ معنی ہوتا ہے خود نکلنا، انفاق ہوتا ہے نکالنا. خرچ ہونا کہہ سکتے ہیں اور خرچ کرنا، تو نفقہ سے باب افعال. یہ میں آپ کو ایک باب جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہوں تاکہ وہ پکا ہو جائے، زیادہ تر یہی قابل استعمال میں آتا ہے باب افعال. یہ اس کو لازم کو متعدی بناتا ہے. لازم کیا ہوتا ہے؟
ضروری.
مثلا آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوں یا میں ہنسا ہوں، تو آپ کی ہنسی کا فعل کسی اور پر واقع ہوا ہے یا آپ کی ذات میں ہی ہوا ہے؟
میری ذات پہ ہوا ہے.
میں غمگین ہوا ہوں، یہ تمام افعال جو ہیں یہ اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور پر ان کا اثر یعنی براہ راست مفعول کے طور پر نہیں ہوتا. لیکن میں نے ہنسایا، یہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اور ہنسنے والا ہے جس پر آپ کے فعل کا اثر پڑا ہے. اور میں نے بٹھایا، بٹھانا کسی اور کو ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی اگر بٹھائیں زبردستی تو اپنا مفعول خود بن جائیں گے، مگر معنی یہ ہے کہ ایک فعل ایسا آپ نے صادر کیا جس کا اثر کسی اور پر پڑ کے اس کو اس نے مفعول بنا دیا. تو کرنے والا فاعل اور جس پر وہ فعل واقعہ ہو اور وہ اس سے متصر ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، سمجھے؟ تو اگر ہنسا کہا جائے عربی میں تو کیا کہیں گے؟ دوہے کا، وہ ہنسا. اور اگر یہ کہنا ہو اس نے ہنسایا تو پھر کیا کریں گے؟
اضحکا.
اسی طرح نفقہ، کوئی چیز نکلی، انفقہ اس کو نکالا گیا، نکالا کسی نے. تو انفقو باب افعال کے مضارعہ سے فعل امر بن گیا ہے، اگر انفقو کہا جائے. تو یہاں کیا تھا؟ ینفقون. یہ تو الگ ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں انفقو پہلے آ چکا ہے. الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی سرم و علانیتن چھپا کر بھی اور کھلم کھلا بھی. اب رات پہلے ہے اور رات میں اخفاء کا پہلو ہے, ٹھیک ہے
جی,
اور دن بعد میں آیا اور اس میں روشنی ہوتی ہے, سب کچھ دکھائی دیتا ہے. تو اخفاء کو رات کے تعلق میں بیان کرنا اور علانیہ کو دن کے تعلق میں بیان کرنا نہ صرف یہ کہ ایک فصیح و بلیغ کلام ہے بلکہ واقعتاً رات کو چھپ چھپ کر بھی کئی لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو دن پر اعتماد نہیں تھا اپنے اپنے صدقات کو چھپانے کے حق میں کے معاملہ میں, تو راتوں کو بھی چھپ کر نکلتے تھے. تو الذین ہمیں جو ہے نا ينفقون, یہ حکم نہیں ہے کہ تم یوں کرو, ایک جاری بیان ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ ينفقون اموالہم, وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. رات کو پوشیدہ ضروری نہیں کہ رات کو ہی پوشیدہ کیا جائے, مگر چونکہ سر رات کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے اس لیے دوہرے معنی پیدا ہو گئے ہیں کہ راتوں کو بھی پھر مزید احتیاط کرتے ہیں, حالانکہ رات کو تو کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی مگر کوشش کرتے ہیں کہ اسے چھپا لیں, اور دن کا وقت کھلم کھلا قربانیوں کا, قومی اجتماعی قربانیوں کا وقت ہوتا ہے, اس پر پھر وہ علانیہ بھی کرتے ہیں. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. اجر و فلہم اجرہم عند ربہم, بس ان کا اجر ہوگا یا ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم, ان کا الہ ہوتا ہے پر کسی چیز پر, تو اس لیے خوف چونکہ مقابل کی چیز ہے جو اثر انداز ہوتی ہے اس لیے اس میں الہ کا صلہ بیچ میں آتا ہے, الہ کے ذریعے خوف کو ظاہر کیا جاتا ہے. لا خوف علیہم کا مطلب ہے ان کے خلاف کوئی ایسے خطرات نہیں ہوں گے جو ان کو خوف میں مبتلا کر دیں. ولا ہم یحزنون, اور وہ کوئی غم بھی نہیں کریں گے اس چیز پر جو انہوں نے کھو دی. اب کیا امر واقعہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں دن اور رات کو, ان پر کبھی خوف وارد نہیں ہوتا؟ کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں ہوتا, ہوتا تو ہے. لا خوف علیہم اس میں غلبے کا معنی ہے, الا کا ایک معنی ہے غلبہ پا جانا, ان پر کوئی خوف غالب نہیں آ سکے گا, ان کو اس لیے غالب نہیں آ سکے گا, اول تو توکل اللہ ہے, جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں, خدا پر ایمان اور یقین ہو تو مال کوئی خرچ کیا کرتا ہے, ورنہ مال بہت پیاری چیز ہے, یوں انسان کسی پہ خرچ نہیں کرتا. اس لیے یہ یقین ہو کہ خدا کی ایک ذات ہے, دیکھ رہی ہے, ہمارے ساتھ ہے, وہی مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. تو جب خوف آئے تو سب سے پہلے خیال اس کی طرف جاتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ مددگار چونکہ ان کا موجود ہوتا ہے ایک, وہی اللہ جس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں, اس لیے خوف ان پر غالب نہیں آ سکے گا. لا خوف علیہم, حالانکہ قربانی کرنے والوں پر بھی بعض دفعہ ڈاکے پڑتے ہیں, بڑے خطرناک حالات پیدا ہوتے ہیں, سخت لرزاں ہو جاتے ہیں, مگر وہ وقتی طور پر ایک مروب ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں ان کا توکل زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ خوف نہیں ہوتا, خوف ان کو مغلوب نہیں کر دیتا, ان کو توڑ نہیں سکتا. اور یا لا یا ولا ہم یحزنون بتا رہا ہے کہ خوف کی کلی نفی نہیں ہے, کیونکہ کچھ کھویا ہو تو غم ہوتا ہے, اور ماضی میں جو نقصان ہو گیا اس پر انسان حزن کرتا ہے, تو حزن کا کوئی موقع پیدا ہوا ہے جو وہ نہیں کر رہے, پھر بھی یہ مراد ہے, کچھ نہ کچھ نقصان ان کو پہنچتا ہے. یہ معنی اس لیے ضروری ہیں کہ قرآن کریم کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من الخوف من الخوف وہ کیا ہے وہ لنبلوکم ہاں بشائم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تو یہ خوف خدا خود بیان کر رہا ہے کہ ان کو پہنچیں گے, اللہ جانتا ہے, لیکن ذکر اس طرح کہ تھوڑا تھوڑا پہنچیں گے. تو لا خوف علیہم میں جو بظاہر نفی جنس دکھائی دیتی ہے, نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا, ذرہ بھی خوف ان پر نہیں ہوگا, یہ معنی نفی جنس کے کرنے جائز نہیں. یہاں یہ مراد ہے لا خوف علیہم. یہاں وہ غلبے والا مضمون لازماً اس کی طرف اس مضمون میں داخل کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا خوف, یہاں نفی جنس مشروط ہے, کوئی ایسا خوف ان کو نہیں لاحق ہوگا جو ان پر چھا جائے, ان کو مغلوب کر دے, ان کو زیر نگین کر دے. سمجھ گئے ہیں؟ اور جو خوف کے وقت کچھ نقصان پہنچتے بھی ہیں, کیونکہ توکل اللہ پر ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہی ان کا کفیل ہوتا ہے, اس لیے وہ ایسا غم نہیں لگاتے کہ وہ دل کو کھا جائے. اور اس میں بڑا فرق ہم نے دیکھا ہے, ایک ایماندار کو اور خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے کو جو نقصان پہنچتے ہیں, تکلیف وقتی ہوتی ہے, ان اللہ پڑتا ہے, اور پھر یہ توکل کہ اللہ میرا سہارا ہو جائے گا اس کو بہت تقویت دیتا ہے. تو یہ مضمون ہے لا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذین یاکلون الربا, اس کے برعکس وہ دوسرے لوگ ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر کما یقوم الذی, جیسے ایسا شخص کھڑا ہو, یتخبطہ الشیطان من المس, جسے شیطان نے اپنی لمس سے مخبوط الحواس کر دیا ہو. سمجھے ہیں؟ کیا سمجھے ہیں؟ کیوں جی بتائیں.
شیطان نے اس پر ایسا اثر ڈالا ہو کہ وہ اپنے,
نہیں آپ دیکھیں کہ ایسے آدمی جو مخبوط الحواس پھرتے ہیں اس طرح,
نام دیکھنے میں تو ایسے نظر نہیں آتے, لیکن عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں
نہیں. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور مضمون میں اشکال پیدا ہو تو پوچھنا چاہیے اور اسے واضح کر کے پھر آگے گزرنا چاہیے. اگرچہ یہ تفسیری کلاس نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے مشکل مقامات آتے ہیں جہاں ترجمہ کافی نہیں ہوتا. بہتر یہی ہے کہ انسان ان شکوک یا سوالات کو دل میں دبائے بغیر آگے نہ, دل میں دبائے ہوئے آگے نہ نکلے, کھڑا ہو, کھولے اور پھر آگے گزرے, تاکہ جب ترجمہ پھر پڑے تو صاف رواں ترجمہ ہو. سمجھ گئے ہیں معاملہ؟ اب مثال یہ دی ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کر, جو سود کی کمائی کھاتے ہیں, ان کا قیام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کا قیام جن کو شیطان نے اپنی مس سے دیوانہ سا بنا دیا ہو, مخبوط الحواس کر چھوڑا ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں جس معاملے کا ذکر ہے اسی معاملے کے تعلق میں مخبوط الحواس مراد ہے. عام دنیا کی باتوں میں پاگل نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کچھ لوگ ہیں جو روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کو روپے کی محبت پاگل نہیں کر سکتی, اور محبت پاگل کیا کرتی ہے. کسی چیز کی حد سے بڑی بھی محبت انسان کو مخبوط الحواس کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں ایک کوڑی خرچ نہیں کر سکتے, لیکن مزید کی حرص ان کی ایسی ہے کہ جو روپیہ بچتا ہے وہ سود پہ لگاتے ہیں اور لوگوں سے مال نچوڑ نچوڑ کر کھاتے ہیں. جوں جوں یہ ان کی دولت بڑھتی ہے وہ محبت, مادے کی محبت میں پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں, اور ان کا قیام, ان کا جو اس بارے میں موقف ہے وہی پاگلوں والا ہو جاتا ہے. اور دو طرح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, کچھ تو یہ کہ وہ ان کلیتاً پھر عوام کی تکلیفوں سے یا وہ لوگ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کی تکلیفوں سے بالکل بے حس ہو چکے ہوتے ہیں, وہ کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کیا ان پر گزرے. اور یہی حالت آج کل جو کرائسس آیا تھا انگلستان میں, وہاں عملاً آپ نے دیکھی ہے, مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے بیچاروں نے 10-10, 15-15 سال وہ پیسے اتارے ہیں کمپنیوں کے اور اس سے زیادہ سود دے بیٹھے ہیں جو اصل زر تھا. میں نے حساب لگایا ہے 10 سال کے عرصے میں جو موجودہ طریق ہے اس کا پیمنٹ کا, 10 سال کے عرصے میں تمام سود جو اصل زر کی صورت میں تھا, جو رقم جو اصل زر کی صورت میں تھی وہ سود کے ذریعے ادا ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو باقی ہے وہ خالصتاً ان کا خون نچوڑنے والی بات ہے, یا کچھ اس کا حق لینے کے لیے سمجھ لیں آپ زائد و رکھ لیا, لیکن اگر وہ بیچارے مارے جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو جس طرح بے دردی سے ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی, حکومت ان کے ساتھ مددگار ہوتی ہے ان لوگوں کی سود خوروں کی, اور ان کے سامان اتار کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں, وہ آسمان کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ پاگلوں والی ایسی حرکت ہے جو معقول انسان جو سوسائٹی کے مفادات کو سمجھتا ہو وہ ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو ان کو شیطان نے پیسے کی حوث میں بالکل پاگل کر دیا ہوتا ہے, وہ بنی نوع انسان کی ہمدردی کا سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرے, یہ حرص بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر پیسے کا حصول ایک جنون بن جاتا ہے, اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں یا دوسرے طریقے سے کھا رہے ہیں. سود کے علاوہ بھی ان کی حرص ان کو پاگل بنائے رکھتی ہے. بڑے بڑے ایسے سود خور ہیں جنہوں بہت دولتوں کے مالک, لیکن چوری, ہیرا پھیری اور پیسے کو ہر طریقے سے بڑھانا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر آخر پکڑے جاتے ہیں کئی دفعہ, اور ان کے جو معاملات اخباروں میں چھپتے ہیں, ٹیلی ویژن پر آتے ہیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کروڑپتی ہو کر پھر بھی ابھی حرص ہے کہ اور بڑھے. تو جو پاگل پن ہے اس کا تعلق اس مضمون سے ہے, وہ عام پاگل پن نہیں ہے. ورنہ اگر عام پاگل پن کا ترجمہ کریں گے تو حقائق کے خلاف بات نظر آئے گی, نعوذ باللہ من ذالک, قرآن ایک ایسی بات کرتا ہوا دکھائی دے گا جو واقعات کے خلاف ہے. مگر جو اس کی تشریح میں نے کی ہے عین واقعات کے مطابق ہے. اس لیے یتخبط اور یقوموں سے مراد ان کا موقف, ان کا ایٹیچیوڈ ہے, ان کا مسائل کی طرف رجحان خالصتاً خود غرضانہ ہو جاتا ہے, اور اس پہلو سے لگتا ہے ان کو شیطان چھو گیا اور بس اب ہوش نہیں رہی, گرد و پیش کی بس اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے. کہاں تھا, ہاں, ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ بات اس لیے ہے ان کے پاگل پن کے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں, اس کا ایک ثبوت پیش کیا جا رہا ہے دراصل, اور وہی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اسی کی تشریح ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, وہ کہتے ہیں کہ بیع اور ربا میں فرق ہی کوئی نہیں, تم لوگ بھی تو تجارت کرتے ہو اور پیسہ کماتے ہو, ہم بھی پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں. جب انسان ایک بات پر تل بیٹھے تو پھر اس کے لیے وہ جو تفریق ہوتی ہے معقول, وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی, فرق نہیں کر سکتا اور جان کے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب یہ پاگلوں والی بات ہے کہ نہیں, کہ ربا میں اور تجارت میں فرق ہی کوئی نہ, سود میں کیا ہے لفظ, بیع اور ربا, ربا اور بیع میں کوئی فرق ہی نہیں, کوئی فرق ہے کہ نہیں بتائیں, کیا فرق ہے؟
یہ ہے کہ وہ تجارت میں لگائیں تو اس کا کوئی نقصان کی پہلو بھی ہوتے ہیں, کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں ویسے پیسہ دے کر کے بیٹھ رہتے ہیں اور اسے نچوڑتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ
فرق تو بڑا نمایاں ہے نا,
بڑا نمایاں فرق ہے جی.
ہاں, ایک تو فرق یہ ہے کہ سود میں پیسہ رکھوا کر سود وصول کرنے والے کو ایک ضمانت ہے کہ تمہارا پیسہ
محفوظ ہے,
قطعی طور پر محفوظ ہے اور کوئی رسک نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر ایک یقینی منافع پرسنٹیج کے لحاظ سے ایسا ہے جو تمہیں ضرور ملتا رہے گا. اس لیے یہ پیسہ نہ صرف کہ کم نہیں ہو سکتا بلکہ بڑھ سکتا ہے, بڑھتا رہے گا. جبکہ بے کے نتیجے میں روپے کی قیمت چڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے. جب کساد بازاری ہوتی ہے تجارتوں میں تو وہی روپیہ اپنی قیمت کھو رہا ہوتا ہے اور ان کا روپیہ بڑھ رہا ہوتا ہے, سود خوروں کا. اور بڑے بڑے تجارتی گھر جو محنت کر کے آباد کیے ہوتے ہیں وہ تو کلیپس کر رہے ہوتے ہیں, مگر سودی روپے کی ضمانت ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور یہی لوگ پھر لوٹ لوٹ کے ان بیچاروں کی تجارتیں کھا جاتے ہیں جن کو پہلے سود پہ قرض دیا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں فرق ہی کوئی نہیں. بڑا نمایاں فرق ہے. یہ جو فرق نہ دیکھنا یہ پاگل پن ہے. مثلاً پاکستان میں ہمارے متعلق حکومت نے اعلان کئی دفعہ کیے ہیں, ان میں اور باقی لوگوں میں فرق ہی کوئی نہیں, یعنی انصاف کے لحاظ سے. میں نے ایک دفعہ زیاد صاحب کو کلا کے بھجوایا تھا کہ پھر آپ اپنے ہمارے قانون تبدیل کر لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ آپ دنیا کو دکھا دیں کہ کوئی فرق نہیں. آپ جب لا الہ پڑھیں تو آپ کو 3 سال کے لیے قید کیا جائے, اور احمدی جب پڑھے تو پھر اس کو حکومت پر بٹھایا جائے. فرق ہی نظر نہیں آتا. اس یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا بتائیں آپ. تو قرآن کریم جو فرماتا ہے اس کو ساتھ ثابت بھی کرتا ہے. یہ دعویٰ کرتے ہی اس کا ثبوت پیش کر دیا. کہتا ہے کذالک, ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اور پھر اعتراض بھی اس کے اوپر, وحل اللہ البیع وحرم الربا. اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ کو کیا ہو گیا, کہ بالکل ایک جیسی چیز ہے, تجارت ہے, اور خدا نے عام تجارتوں کو تو جائز قرار دے دیا اور سود کو حرام کر دیا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب ہو. دوسری بات یہ ہے, حالانکہ فرق ضروری ہے کیونکہ اللہ بے وجہ کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کیا کرتا, حالانکہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے, لازماً اس میں کوئی فرق ہے, اور اتنا نمایاں فرق ہے کہ ایک چیز حرام ہو گئی ہے خدا کی نظر میں اور ایک چیز حلال ہو گئی, دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے.
وہ جو خود جا کر لیتے ہیں کہ ہم سود دو,
ٹھیک ہے,
وہ کہتے ہیں ہم کیا ظلم کرتے ہیں, تو ہم سے مانگ کر لیتے ہیں, ہم نہ دیتے ان کے کام بند ہو جاتے, تجارتیں بند, یہ مانگتے ہیں ہم سے ہم دیتے ہیں, اور ہم یہ بھی فائدہ اٹھائیں ہم بھی اٹھاتے ہیں.
یہ جو بحث ہے نا, یہ تو لمبی اقتصادی بحث ہے, میں پہلے اور جگہ کر چکا ہوں, لیکن جو سسٹم کی محتاجی ہے نا اس میں قصور نظام کا ہے. اور یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں تو دیتے ہیں, ہم اپنا حرج کر کے گویا کے دیتے ہیں. وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ مانگتے ہیں, یوں تو نہیں ان کے گھر پہنچ کے مانگتے ہیں, اسی بہانے ہیں نفس کے. یہ نظام کا قصور ہے اصل میں. ایک نظام جب ایسی صورت پیدا کرتا ہے کہ جس کو ضرورت پڑے اسے لازماً سود لینا پڑے گا, تو کئی مظلوم مجبور ایسے ہیں جن کو پھر لینا پڑ جاتا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا بھی سلوک کرتا ہے, یا اور ایسے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں جن سے اگر وہ مومن ہوں تو ان کے اس کمزوری پہ پردہ ڈھانپا جاتا ہے. بعض دفعہ رستے نکل آتے ہیں, جیسے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسے تجارتی قرضے لینے پڑیں, یعنی قومی نقصان ہے اگر سب کی تجارتیں ڈوب جائیں اور نظام ایسا ہو کہ لازماً تجارت میں قرضے لینے پڑیں, یہ مراد ہے. ایسی صورت میں جو منافع تجارت سے حاصل کرو وہ تمہارا, اور جو سود کی رقم اس دوران میں تم رکھوا کر وصول کرتے ہو اسی رقم سے جو سود دیا کرتے ہو اس کا حساب ادا کرو. تو ایک الگ اکاؤنٹ رکھ لو جس میں جو بینک سے سود بینک کو سود دینا پڑے گا وہ ایک کھاتے میں لکھ لو، جو مختلف وقتوں میں روپیہ تمہارا جمع ہوتا ہے اور تمہیں سود ملتا ہے وہ دوسرے میں، تو پہلے ان دونوں کھاتوں کا حساب بے باک کر لو، پھر جو بچتا ہے وہ تمہیں اپنے پلے سے دینا پڑے گا تو دو، لیکن اگر منافع نظر آئے بظاہر تو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس صورت کا حل بیان فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ فمن جاہ موعظتم من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، کہتے ہیں جس کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت کی بات پہنچ جائے اور پھر وہ پہلی حرکتوں سے باز آ جائے، فانتہا فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا۔ کیا ہے اس کے لیے جو پہلے ہو چکا؟
اللہ تعالیٰ
نہیں، یہاں اور بات ہو رہی ہے، وہ جو پہلے لے کے کھا چکا ہے اب اس کو نکال کر واپس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر ایک بنیا ہے، سعودی کاربور میں رہے، بنیا کے ہر جگہ مسلمان بھی کرتے ہیں ایسے کام، تو وہ سابقہ زمانوں میں کھاتا رہا ہے۔ مسلمان کی مثال اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ وہ غالباً اس فہرست میں نہیں آتا، نصیحت اس کو تو پہنچی ہوئی ہے پہلے سے، نصیحت پہنچنے کے بعد اگر کوئی نہیں سنتا تو اس پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہو رہا، ان لوگوں پر ہے جن کو خدا کی یہ نصیحت نہیں پہنچی اور لا علمی میں وہ سودی کاروبار کرتے رہے، جو ان کو منافع ہو چکا تھا کاروبار کے دوران، وہ اس کو واپسی کا حکم نہیں ہے۔ یہ تکلیف مالا یوتاق ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ فلہو ما سلف، ورنہ اگر سلف سے مراد اس کا گناہ ہو تو پھر تو مارا گیا، ولہو ما سلف، کہ جو کچھ اس نے گناہ کما لیا ہے وہ اسی کو ملے گا، یہ بالکل مراد نہیں یہاں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا۔ یہاں بخشش کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف اس روپے کو واپس کرنے یا نہ کرنے کی بحث ہے۔ فرمایا واپس بے شک نہ کرے، مگر پھر اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، آئندہ کیا کرتا ہے اور پہلے کے متعلق کیا کیا اس نے زیادتیاں کی تھیں، کیا کیا ظلم کیے تھے۔ روپیہ رکھنا اور بات ہے، لیکن کچھ اور زیادتیاں جو سرزد ہو جاتی ہیں ان میں وہ قابل مواخذہ بھی رہتا ہے، وہ جو معاملات ہیں وہ اس کے رب کے ساتھ ہیں، وہ اللہ خود ان سے طے کرے گا، یعنی وہ صاف نہیں ہوگا سارے۔ یہاں کل حساب کا صاف ہونا مذکور نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کے گناہوں کے معاملات چلیں گے۔ روپیہ جہاں تک تعلق ہے جو پہلے کھا چکا ہے، اس کا اس حصے کا اس کو گناہ کوئی نہیں ہوگا اگر وہ واپس نہ کرے، سمجھ گئے؟ ومن عادا فاولائک اصحاب النار، ہاں جو اعادہ کرے گا ان باتوں کا، تکرار کرے گا، تو یہ لوگ پھر جہنمی لوگ ہیں۔ اصحاب میں نے صاحب نار، نار آگ والے کہا جاتا ہے ان کو اردو میں، یہ جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے، لمبا عرصہ تک رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، نابود کرتا ہے۔ وہ یرب صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالی ہر کفر کرنے والے یا ناشکرے پر جو حد سے بڑا ہوا ہو اور بہت گناہگار ہو اسے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ وہی بات جو میں نے کل کے درس میں بیان کی تھی، جب کہتے ہیں ظلم نہیں کرتا اور محبت نہیں کرتا، تو اس کے عام اردو میں جو محاورے ہیں وہ اس کے کفیل نہیں بن سکتے اس کے ترجمے کے، کیونکہ اردو میں جب آپ کہیں گے وہ اس سے محبت نہیں کرتا، میں تو اسے محبت نہیں کرتا، اچھا نہ کرو محبت، تو وہ سمجھیں گے چلو محبت نہیں نفرت ہی تو نہیں، یا کچھ نہ کچھ تعلق ہے محبت نہیں. عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب الٹ ہوتا ہے. محبت نہیں کرتا یعنی ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو سخت کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے. ورنہ بہت بڑے گناہگار، بہت بڑے کافر، بہت بڑے ناشکرے میں متعلق خدا کا یہ کہہ دینا کہ میری تم سے محبت نہیں ہے تو بالکل بے تعلق بات بنتی ہے. لا یحبو کا مطلب ہے ہرگز پسند نہیں کرتا، ان کا کوئی پہلو خدا کو پسند نہیں، گویا ان سے مکمل بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جتنی نفی سخت ہے اتنا ہی اس کا برعکس معنی اس میں پایا جاتا ہے. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، انا تو اتنی دفعہ آ چکے کہ سب کو یاد ہو گیا ہوگا، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سارا محاورہ بار بار آتا ہے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نیکیاں کمائیں، نیک اعمال بجا لائے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی خوف غالب نہیں آ سکتا، اور وہ کسی نقصان پر غم سے دب نہیں سکتے، ان کو غم لگ نہیں جایا کرتا. یہ معنی ہوگا. ایک اور پہلو اس میں یہ ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم کے بعد لا خوف علیہم جو فرما دیا ہے، تو یہ دراصل اس مضمون کے تعلق میں ایک اور بھی معنی سامنے، نظر کے سامنے لاتا ہے. جن کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، یکنزون الفضہ ذہب الفضہ ہے، ہاں، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، پیسہ رکھاتے ہیں، بینکوں میں بھی ہو، وہ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے، یہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ خوف ان پر غالب ہی رہتا ہے ہمیشہ. لیکن جس کے خزانے خدا کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں، اس کو کوئی خوف نہیں. یہاں لانفی جنس اس جہت سے بالکل درست اور مناسب ہے کہ چونکہ ان کا اجر خدا کے حضور، خدا کے پاس ہے، کسی دنیا کے بینک میں نہیں ہے، اس لیے ان کو قطن کسی خوف کی نہ ضرورت ہے، نہ کبھی لاحق ہوتا ہے، اور اس معاملے میں وہ کبھی غمگین ہو ہی نہیں سکتے. اس کا برعکس معنی نکلے گا کہ بے حد خوش ہوں گے، وہ ایسی جگہ محفوظ ہے اور اتنی برکت پکڑ رہا ہے یا پا رہا ہے کہ جب وہ اکاؤنٹ دیکھیں گے اپنا، تو ان کو غم کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ بے حد خوش ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. اس سے پہلے آیا تھا فلہو ما سلف، یہ اسی مضمون کو مومنوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم پہلے جو کھا چکے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اب جب کہ تم ایمان لے آئے ہو، آج کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں کہ سابقہ بچے ہوئے سود کو وصول کرو. تو یہ تفریق کر دی ہے تاکہ کوئی اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے سکے، یا کوئی نفس کسی کو دھوکہ نہ دے سکے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلا ہے وہ تو ہو گیا، تو ہم نے تو پہلے دیا تھا سود، یہ پہلا حساب دو. مراد یہ ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، اب تقوی اختیار کرو، اور پہلے جو سودے ہو چکے ہیں ان کا بچا ہوا سود اب تم پر حرام ہے، وہ تم نے وصول نہیں کرنا. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، یہ تمہارے ایمان کی شرط ہے. اگر تم سچا ایمان لائے ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اپنے آپ کو ایمان والوں میں شمار نہ کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر وہ ایسا نہ کریں فازنو بحرب من اللہ و رسول تو آگاہ ہو جاؤ تم سب لوگ. ان کو اب مخاطب نہیں فرمایا جا رہا, یہ بہت ہی قابل توجہ طرز بیان ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, وہ لوگ تو اور تھے جن کے متعلق فرمایا مومن ہو گئے اور اگر مومن ہو گئے تو بقیہ چھوڑ دو, اب مخاطب شروع ہو گیا ہے ایسا جو ساری قوم ہے. یہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, یہاں اب یہ بحث نہیں بلکہ سارے مضمون کی بحث دوبارہ شروع ہوئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَازَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یا ایک منٹ, یہ اس لیے ضروری ہے اس کا عام ترجمہ, میں وجہ بعد میں بتاؤں گا, مگر اس کا خاص اس موقع پر بھی اطلاق ممکن ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو فرمایا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا البقیہ من الربا, اگر وہ ربا کا باقی حصہ وصول کرتے رہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہم ان کو سزا دیں گے, یہ مراد ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہ کیا, فَازَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس محل میں اس کا یہ ترجمہ درست ہے اور صحیح ہے, اور یہاں لڑائی سے مراد عام دنیا کی جنگ نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ اللہ کا رسول ان لوگوں سے پھر تعلق نہیں رکھے گا اور ان کے مد مقابل ہوگا, گویا کہ یہ ایسے گروہ میں چلے جائیں گے جو رسول کے مخالف گروہ ہیں, اور اللہ بھی ان سے جنگ کرے گا, یعنی ان کو سزا دے گا. بس اگر کوئی ایمان لانے کے باوجود بقیہ سودی کاروبار نہیں چھوڑے گا تو وہ خدا سے سزا پانے کا مستحق ٹھہرے گا, اور گویا خدا اس سے لڑ رہا ہے, اس کے سارے کاموں میں بے برکتی ہو جائے گی, اس کے اموال بھی اس کے کام نہیں آئیں گے. یہ عمومی جو مصائب وابستہ ہو جاتے ہیں ان سے جن سے خدا ناراض ہو, ان کا بیان ہو رہا ہے. اموال میں برکتی, گھروں میں بیماریاں اور ہزار قسم کی مصیبتیں, زندگی ہر وقت بے قرار اور بے چین, ہر طرف سے خدا اس ان پر حملے کرتا ہے, کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہو تو پھر ایک طرف کا حملہ نہیں رہتا, پھر چاروں طرف سے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے وہ رسول کی برکتوں سے ہر پہلو سے محروم رہ جائیں گے, اور خدا کی تقدیر ہر پہلو سے ان کو اس جرم کی سزا دے گی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, ہاں اگر تم توبہ کر لو تو اصل زر تمہارے پاس ہیں, تمہارے ہی رہیں گے, وہ ہم ختم کرنے کا نہیں کہہ رہے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. وہ جو بیچ کی بات میں شروع کرنے لگا تھا وہ اس آیت کے علاوہ ایک اور معنی ہے, اس معین طور پر جو یہ معنی چشمہ ہو رہا ہے اس تعلق میں کہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پہلے سود کو چھوڑ دیں, اس کا ایک ترجمہ میں نے کیا ہے. ایک معنی ہے ایک اصولی اور وسیع تر معنی, اس معنی کو حضرت مسلم موعود نے بھی اقتصادی نظام میں پیش نظر رکھ کر بیان فرمایا ہے, اور وہ معنی ہے کہ ساری سوسائٹی مخاطب ہے اب. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یہ جو تمام نصائحیں گزری ہیں اب اس طرف اشارہ ہو جائے گا, اگر تم ان باتوں پہ عمل نہ کرو اے لوگو, اے بنی نوع انسان, تو پھر تم خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کا وسیع معنی یہ ہے کہ حضرت مسلم مؤن نے جس طرح جنگوں کی وجہ کی تحقیق کی اور چھان بین کی تو ثابت کیا کہ دنیا میں عالمی جنگیں یا وسیع جنگیں, علاقائی جنگیں بھی سود کی نظام کے سہارے پرورش پاتی ہیں, اور سود ہی ان کی آگ کو بھڑکاتا ہے, اور سودی نظام ہی بالآخر جنگوں پر منتج ہو جایا کرتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے مگر اقتصادی طور پر ایسی ہے کہ جسے 100% ثابت کیا جا سکتا ہے, کیونکہ سودی نظام نے بالآخر کلیپس کرنا ہے, اور جب بحران آیا کرتے ہیں پھر قومیں جن کو اعلیٰ پیمانے کی پائے کی زندگی بسر کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ چڑ جاتی ہیں, اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ جس طرح بھی ہو کسی دوسری قوموں سے پیسے وصول کریں اور اس پر اپنے معیار کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. ایسی صورت میں جو مظلوم قومیں غریب قومیں ان سے سودی قرضے لے کر بیٹھتی ہیں ان سے مطالبے سخت ہو جاتے ہیں, ان سے رویے میں سختی آ جاتی ہے اور کہتے ہیں اب سارا ہمارا واپس کرو, اور وہ جو مینٹین کر رہے تھے خود ان کو دے دے کر وہ رستے بند کر دیے جاتے ہیں, تو ساری دنیا میں ٹینشن پھیل جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے, مگر اس کے سوا بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں, یعنی ایک مثال ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے سود سے تعلق رکھنے والے نقصانات ہیں جو بالآخر ایک عالمی مالی بحران پیدا کرتے ہیں جس کے بعد پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے حضرت مسلم موعود نے اس مضمون کو خوب کھول کر بیان فرمایا ہے, تو اس لیے اس کو اس تعلق میں بھی میں اس آیت کا ترجمہ پیش نظر رکھیں کہ وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں اور پھر بھی سود ترک نہیں کرتے وہ انفرادی طور پر بھی مخاطب ہیں, لیکن قومی طور پر کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں سے پھر اللہ جنگ کرتا ہے, یعنی ان کو جنگوں میں مبتلا کرتا ہے اور ہر طرف سے مصیبت ان کو گھیر لیتی ہے, یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہیں اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں, ان سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اب بحث شروع ہو گئی ہے اس اصل زر کی, وہ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں وصول کرنے کی اجازت ہے. اس میں ایک فرق ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ باوجود اس کے کہ تفسیر نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں کہ بہت سے احمدی ایسے ہیں جو اگر اس کو واضح نہ کیا گیا تو غلط فائدہ اٹھائیں گے. کئی دفعہ خطبوں میں بھی میں نے بیان کی ہے بعض لوگ منافع کا نام رکھ کر سود پہ قرضے دے دیتے ہیں, اور جب ان لوگوں کی تجارت یا کاروبار بیٹھ جاتا ہے جنہوں نے ان سے لیے ہوتے ہیں قرضے, تو پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ واپس کیا جائے اور اتنا جو منافع ہمارا اب تک بنتا تھا وہ بھی دلوایا جائے. اس کی جب چھان بین کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ منافع شنافع کوئی نہیں, وہ سود ہی سود تھا. اور اس ضمن میں بعض دفعہ میں نے لوگوں کو جو تعلق والے ہیں قضائی فیصلہ نہیں بتا رہا, ان کو نصیحت کی کہ تم جو اس سود جو منافع کے نام پر وصول کر چکے ہو اس کو اصل زر کی واپسی شمار کرو اور جو باقی ہے وہ مطالبہ کرو اور توبہ کرو کیونکہ تم نے لالچ میں پڑ کر ظلم کیا ہے. اور کئی لوگ پھر اس بات کو مان جاتے ہیں, کوئی یہ بہانہ نہ رکھ لے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اصل زر تم پھر بھی وصول کر سکتے ہو اور جو سود تم کھا چکے ہو وہ کھا چکے ہو. یہ وضاحت میں کر رہا ہوں, اس کا اطلاق مومنوں پر ایمان لانے کے بعد نہیں ہو رہا, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے سے پہلے سودی قرض لے چکے تھے, سودی قرض دے چکے تھے اور اس پر سود کھا چکے تھے, جب وہ ان کو خدا نے معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا ہو گیا, تو اصل زر سے وہ منہا نہیں ہو سکتا اور اصل زر اپنی جگہ کھڑا رہے گا. پھر اس شخص کو جو ان کا دیندار ہے اصل زر دینا ہوگا, سود ختم. مومن ہونے کی حالت میں اگر یہ انسان کام کرتا ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ مومن ہونے کی صورت میں اس کے لیے آغاز ہی سے جائز نہیں تھا. جتنا روپیہ بھی اس نے سود کے طور پر کھایا ہے, خانام منافع رکھا ہو, اس کے لیے استغفار بھی ضروری ہے اور اس روپے کو اصل زر کی واپسی شمار کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ ان لوگوں میں سے آئے گا جن کے متعلق واضح حکم ہے کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد ایسا کرتے ہو تو پھر تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ان کا اصل زر باقی رہا, ان کے متعلق فرمایا ہے کہ تم بھی وصولی میں سہولت دو، یہ نہ کرو کہ اصل زر ہے تو فوراً دو. پہلے تو فوراً دینے کا مطالبہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ پیسہ آ رہا ہے. جب ایک آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا روپیہ پھنسا ہوا ہے اس میں پیسہ کوئی نہیں آنا، تو پھر بڑی سختی کرتا ہے کہ اب واپس کرو فوراً، مجھے بھی ضرورت ہے. ضرورت تھی تو پہلے کیوں ضرورت نہیں تھی، پہلے آرام سے روپیہ واپس آیا ہوا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر انسانیت سے پیش آؤ، ان کانا ذو عسرت فنظرت الی میسرہ، اگر وہ تنگی میں ہو، مقروض، تکلیف کی حالت میں ہو، عسرہ سے مراد مالی تنگی ہے، فنظرت الی میسرہ، تو اس کو آسانی کے حال تک مہلت دو تاکہ اس کو اموال جب اس کو اتنے ہو جائیں، اتنی مالی حالت سنور جائے کہ وہ پیسہ دے سکتا ہو، اس وقت تک مہلت دو. وان تصدقوا خیر لکم، ہاں اگر صدقہ کر دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یہ بہت بہتر ہے کہ صدقہ کر کے اس معاملے کو ختم کرو، اور اس سے وہ جو گزشتہ کی کمزوریاں ہیں وہ بھی دھل جائیں گی، یہ معنی ہے. تو اگر کافر جو مومن ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتا ہے کہ وہ کوشش کرے معاملے کو ختم کرنے کی، احسان کا سلوک کرے، صدقہ دے. تو جو ایمان لانے کی حالت میں نفس کے بہانوں کے ذریعے سود کھا چکا ہے، اس کے لیے تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس کھائے ہوئے کو وہ اپنا مال سمجھے. سمجھیں؟ اور اگر وہ اپنا مال سمجھتا ہے اور منافع پر اصرار کرتا ہے تو پھر قضائی فتویٰ یہ لگے گا کہ تجارت میں تو نفع نقصان برابر ہوتا ہے، یہ تمہارا سارا پیسہ ڈوب گیا، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ واپس کرنا پڑے، کیونکہ بعض دفعہ سال کے شروع میں منافع دے دیا گیا لیکن سال کے آخر پر تجارت کے حساب ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اگر وہ مقدمہ کریں تو ہو سکتا ہے قاضی یہ فیصلہ کرے کہ تم نے جو 9 مہینے تک ماہانہ اس سے پیسے کھائے تھے، تم کہتے ہو منافع ہے، ٹھیک ہے، اور سال کے باقی 3 مہینے کے اندر یہ روپیہ ڈوب گیا، اور ٹوٹل سال کی تجارت پر بحث ہوتی ہے، تو اس کو نقصان ہوا ہے جو اس کے پیسے واپس کرو، وہ جو 9 مہینے کھا بیٹھے ہو. تو جب اس کو 2 کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھنے دینا، یا ادھر پاؤں رکھے گا یا ادھر پاؤں رکھے گا، پھر وہ اس کے بعد اپنا معاملہ قضاء میں پیش کر سکتا ہے، ورنہ ایک طرف سے فائدہ اٹھائے دوسری طرف نقصان سے بچے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی، آگے ہے ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اس میں کتنی اچھی باتیں تمہارے لیے مضمر ہیں تو پھر تم کبھی اس سے اس میں تردد نہیں کرو گے معافی میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان لین دین کے معاملات میں ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک ایسا دن بھی ہے جس میں تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ بھی حساب کتاب کا دن ہوگا، اور بہت سخت دن ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کا حساب پورا پورا دیا جائے گا. پورا پورا دینا کے معنی پایا جاتا ہے اس میں، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں چونکہ توفی لفظ آیا ہے اس لیے اس کا مطلب ہے پورا پورا اٹھا لیا تجھے. تو اگر پورا پورا جسم سمیت اٹھانا توفی سے مراد ہے، تو پھر جہاں جہاں توفع کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں وہاں پورا پورا کیوں نہیں اٹھواتے؟ یہاں پورے مال کی بجائے ایک مال اپنے پاس رکھ لیا تم نے اور باقی مال اٹھوا دیا، یہ جائز نہیں ہے. تو توفی کا مطلب یہاں قرآن سے ثابت ہے پورا پورا دینا ہے، کسی کا حساب بے باک کر دینا، اس میں سے کچھ نہ رکھنا. ثم توفا کل نفس، پھر ہر شخص کا حساب پوری طرح بے باک کیا جائے گا، جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اسے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بس ایسی صورت میں اگر تم نے نرمی کا سلوک کیا تو یاد رکھنا اللہ اس بات کو پیش نظر رکھے گا، تم سے حساب دانی کے وقت، حساب فہمی کے وقت، اور اگر تم نے سختی کا سلوک کیا تو اس حد تک پھر تم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے سختی کے سزاوار ہو سکتے ہو۔ یہ خطرہ یاد دلایا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَا، اس دن سے بھی ڈرنا جس دن تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کا معاملہ کرو، قرض لو کسی سے، الا اجل مسمہ، ایک معین مدت تک کے لیے، فاکتبو ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ سمجھ گئے ہیں؟ تداین تم کا مطلب ہے لین دین کرنا، بے دین، دین کہتے ہیں قرض کو، تو جب مراد ہے قرض کے معاملہ کی کوئی لین دین کرو تو یہ سودی بات نہیں ہو رہی، یہاں عام قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے، یا لین دین کی میں تجارت بھی داخل ہو جاتی ہے، تجارتی معاملات ہوں اور ان میں بھی معین مدت طے کر لی گئی ہو کہ فلاں معین مدت تک یہ مال سپلائی ہوگا، اور فلاں معین مدت تک اگر مال سپلائی ہو جائے تو اس کی یہ قیمت ہوگی۔ بس میرے نزدیک اس قسم کے سارے معاملات تداین کے اندر آ جاتے ہیں، اور دین یعنی قرض کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اور تجارتی سودوں میں قرض کی ادائیگی بھی داخل ہے۔ یعنی میں اس مضمون کو ان تمام معاملات پر وسیع طور پر اطلاق ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ فاکتبو ہو تو ایسی باتیں لکھ لیا کرو، یعنی زبانی نہ رکھا کرو، کیونکہ اکثر جھگڑے پھر قرض کے ہوں یا دوسرے ہوں پھر وہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں کہ لکھی نہیں جاتی۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں شامل ہیں یہ مضامین، کیونکہ سادہ قرض حسنہ پر اتنا لمبا جھگڑا نہیں ہو سکتا کہ باقاعدہ اس کی شرطیں لکھی جائیں اور سارے اس پہ گواہ ٹھہرا کر باقاعدہ شرطیں کس طرح دیا جائے گا، کیا ہوگا۔ ایک سادہ سی بات ہے، معمولی ایک حرف ایک لائن میں ہی ساری بات ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کچھ پیچیدہ تجارتی معاملات ہیں جو اس میں داخل ہیں۔ ولا یابا کاتب ان یکتو فاکتبو ہو ول یکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چونکہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا اور اکثریت جاہل تھی، اور چونکہ ہر زمانے میں دنیا کا ایک طبقہ جاہل ہوتا ہے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس لیے زمانہ خواہ ماضی کا ہو یا مستقبل کا، یہ انسانی صورتحال ہر زمانے میں پائی جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی بالکل بے تعلیم لوگ موجود ہیں، ان کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی صورت میں کسی کاتب کی ضرورت پیش آئے گی، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ جو لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، کیونکہ اگر ایک فریق کو نہیں آتا مانا تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے فریق کے ساتھ شامل ہو کر ایسی تحریر لکھ دے جو اصل طے شدہ معاملہ سے کے خلاف ہو اور کسی کو نقصان پہنچے۔ اور یہ فراڈ دنیا میں بہت ہوتے ہیں کہ لکھنے والا، جو مثلا بعض وقت وکیل تحریر ایسی بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو جس روح کے پیش نظر سودا ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ اور باتیں داخل کر دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں، انگلستان میں بھی ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، میرے سامنے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ لکھنے والے نے جی اچھا نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ تو عام سود خوروں کا محاورہ پنجاب میں کہ دہلی قرضہ دیتے ہیں اور حویلی اس کی ضمانت لکھوا لیتے ہیں، مگر خیر بہرحال
لکھ لیتے تھے، دیا نا ادھار دیا دہلی اور لے جا کے حویلی کو دے دیا۔
آپ کو وہم ہے، میرا نہیں خیال کس طرح ہوا کرتا تھا،
محاورہ ہے
کہ وہ دمڑی کی گڑیا ٹکا سر مڈائی، اس طرح کا محاورہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا قرضہ جو معمولی قیمت کا ہو
اس کے بدلے ضمانت کے طور پر حویلی لکھوا لیتے تھے یا رین لکھوا لیتے تھے, اور پھر وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تھی کیونکہ بند بن جاتی تھی ان کے پاس. یہ مراد ہے. آگے ہے, ولا یابا کاتب یکتبا کما علامہ اللہ فل یکتب. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کتابت کرنا کار ثواب ہے اور یہ تجارت کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فل یملل الذی علیہ الحق, پس جس پر بھی حق ہے, دیندار ہے جو, نہیں پہلے غلط ہو, ولا یابا کاتب ان یکتبا, تو اس بات کا انکار نہ کرے کوئی کاتب کہ وہ لکھے. اگر پیسہ مل رہا ہے پھر اس نے کہاں انکار کرنا ہے. مراد ہے توی طور پر شوق سے خدمت کرو, کما علمہ اللہ فل یکتب. یاد رکھو اللہ نے اسے سکھایا ہے, اور یہ بھی اس کا بھی صدقہ دینا ہے. تو اپنے علم کا صدقہ اس طرح دو کہ تم لکھ دیا کرو. اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا, باقی پھر انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, خدا حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.